بسم الله الرحمن الرحيم. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس موضوع پر بات کر رہے تھے کہ شریعت کے کاموں میں حکمتوں کا جاننا اس سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے یعنی دل کا اطمینان اور یہ یقین کہ جس پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ واقعی اللہ کی جانب سے ہے، یہ علم پہلے نہیں تھا اور پہلے لوگوں نے اس علم کی تدوین نہیں کی تھی، اس علم پہ مستقل کتابیں نہیں لکھی گئی تھیں، تو تمہیں یہ راہ کس نے دکھائی اور یہ بات کیوں ضرورت پیش آئی کہ اس موضوع پر لکھا جائے؟ تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں اور انہوں نے عقلاً کچھ چیزیں بیان کی جو پہلے گزر گئیں، پھر انہوں نے کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی صحبت میں رہنے کی برکتیں یہ تھیں کہ لوگوں کی طبیعت میں ایسے سوالات پیدا ہی نہیں ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رہنے سے ایمان اتنا اچھا ہو جاتا تھا کہ انہیں کسی اور ذریعے سے اطمینان حاصل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ ایمان، اللہ کے یقین اور شریعت میں جو ضروری چیزیں بتائی ہیں ان چیزوں پر اعتقاد دو طرح سے پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسی کتابیں پڑھے، ایسا علم حاصل کرے جس علم کے حصول کے بعد عقلی طور پر یہ اطمینان ہو جائے کہ واقعی اللہ ہے۔ ایک آدمی قیامت کو نہیں مانتا اور آپ اس کے سامنے قیامت کے ہونے کے اتنے عقلی دلائل دیں کہ اس کی زبان بند ہو جائے اور بالآخر وہ مجبور ہو جائے کہ واقعی قیامت آنی۔ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے اختتام کو تسلیم نہیں کرتا، اب آپ نے اسے دلائل دینے شروع کیے اہل علم نے اور نفیاً یا اثباتاً دونوں طرح دلائل دیے، نفیاً نیگیٹو سائڈ سے اور اثباتاً یعنی پازیٹیولی، اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خاتم النبیین ہیں، دوسری طرف دلائل دیے کہ جس شخص کو تم یہ کہتے ہو کہ اس کے پاس نبوت ہے وہ نبی ہو نہیں سکتا، اب وہ چپ ہو گیا۔ تو یہ سارے دلائل جن کی بنیاد انسانی عقل ہوا کرتی ہے، یہ کسی آدمی کو وقتی طور پر خاموش کرا دیتے ہیں اور ان دلائل کا حصول ہوتا ہے اساتذہ سے، تعلیم سے، کسی استاد نے پڑھا دی کتاب، بہت زیادہ آگے چل پڑے تو انہوں نے فلسفہ اور منطق اور جس ذریعے سے بحث کرتے ہیں اس ذریعے سے پڑھا دی، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام یہ ہے کہ اکثر دوسرے آدمی کے ساتھ تعلق کی اس نوعیت سے uski zubaan band ho jati hai aur aqlan wo pichhad jata hai shikast kha jata hai aur aqli taur par wo tasleem karta hai ke waqai jis mauzu par isne dalail diye hain wo hain bas theek hai ye israf mein aqlan chalna hai iske jitne bhi پرانے وقتوں کے مصنفین ہیں جن کا تعلق علم کلام سے مناظرہ سے ہے وہ کسی بھی موضوع پر عقلی دلائل اتنے جمع کر دیتے ہیں کہ ان کے دلائل کو جھٹلانا ممکن نہیں ہوتا اور یہ وہ چیز ہے جس کی بڑی خامی یہ ہے جو مسنوی میں معروم رحمت اللہ علیہ نے بیان کی اور وہ کہتے ہیں کہ پائے استدلالیاں چوبی بوت پائے چوبی سخت بے تمکی بوت یہ جو عقلی راہ سے اللہ تک پہنچنے کی اور اس کا یقین حاصل کرنے کی اور اسلام کو صحیح ماننے کی راہ اختیار کرتے ہیں عقل کے ذریعے ان کا انجام کیا ہے یہ سارے دلائل ایسے ہیں جیسے تم کسی عمارت کو کسی چیز کو لکڑی کے پاؤں پر کھڑا کر دو اور لکڑی کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتے اگر یہ دین کا کام کارے دین بودے عقل کے ذریعے یہ حل ہونے والی باتیں ہوتی ساری فخر رازی رازدار دیودے تو امام رازی رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر دین کا رازدار کوئی نہ ہو ایک تو ایک اس انسان کو اشکال پیش آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا یقین نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے دلائل دیے مان گیا تو وقتی طور پر وہ جو غبار تھا وہ چھٹ گیا ختم ہو گیا ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے آخرت کے یقین نہیں اور وقتی طور پر دلائل دیئے اسے اطمینان ہو گیا یہ ہے وہ کیفیت جو کبھی کبھی انسان پر آتی ہے کوئی رچتی آتا ہے ایسے ہوتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا ایک آدمی حاضر ہوا اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایسے خراب خیالات آتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں جل کر کوئلہ بن جاؤں مگر یہ خیال نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی رد امره الی الوسوسہ اللہ کا شکر ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ تمہارا معاملہ صرف خیالات تک محدود ہے تم ان خیالات کو معاشرے میں پھیلا نہیں رہے ان خیالات پر عمل نہیں کر رہے تو اس لیے اللہ کا شکر ہے یہ تو وہ درجہ ہے اس پہ کوئی حرج نہیں اور ایک یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں اس سے بڑھ کر ضد پیدا ہو جائے اور شیطان اسے اپنی ڈگر پر لے چلے اور اسے ایسے ایسے دلائل سمجھائے کہ اس کے زمانے میں کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو اس کے دلائل کو توڑ نہ سکے اب کوئی اس سے بڑا آ گیا کوئی اس سے بڑا آ گیا تو عقل کے درجات ایک جیسے نہیں ہوتے نتیجہ یہ کہ وہ ایک دوسرے کے رد میں لگے رہیں گے یہ ادھر سے وہ ادھر سے یہ ہے وہ جو خطرناک چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسلام کی حقانیت پر مبنی ہونا اور دین کا سچا ہونا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کی صحبت میں رہے جن لوگوں پر اللہ نے یہ چیز واضح کر دی ہے اور جن کے دل میں پوری طرح یقین اور اطمینان آ گیا ہے کہ واقعی اللہ کی راہ یہی ہے اور واقعی خدا کا دین یہ ہے اور یہ سچائی پر مبنی باتیں ہیں یہ جھوٹ نہیں اس میں کبھی کبھی عقلاً کوئی بات نہیں ہوتی لیکن جب آدمی کہیں جاتا ہے تو جس شخص نے اللہ کا یقین اللہ کے ذکر کے ذریعے مراقبات کے ذریعے مسلسل سوچ کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے اس کی صحبت میں جا کر آدمی پھر عقلی دلائل سے بھی آگے چلا جاتا اور ایسے مقام تک جہاں پر وہ اس ذائقے کو چکھ سکتا ہے اور تشریح نہیں کر سکتا. اب کوئی کہے سرخ رنگ کیسا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی تشریح کریں کہ سرخ رنگ ایسا ہوتا ہے اب کیسا ہوتا ہے. دوسرا کہتا ہے جی لال رنگ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے لغت کی بحث نہیں ہے کہ لال ہے یا سرخ ہے, مجھے بتاؤ سرخ چیز کیا ہے. اب یہ عقلن سے دلائل دیا جا رہا ہے اور دوسرا لا کر سرخ رنگ دکھا دیتا ہے کہ بھائی اس کو سرخ رنگ کہتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے اللہ پر یقین اور اللہ کی ذات پر اعتماد کا, اس کو عقل کے ذریعے ٹھیس دی لگتی. اور عقل کے ذریعے یہ جو حاصل ہوتا ہے یقین, یہ زائل نہیں ہو سکتا. کیسا ہی بڑے سے بڑا آدمی خدا کا منکر کیوں نہ آئے, مگر جس چیز کو یہ چکھ چکا ہے یہ اس سے ہٹتا نہیں. اس لیے کہ اس نے یقین حاصل کیا ہے اللہ کی ذات کا یا دین کے مختلف عقائد کا, اور وہ اس راہ پر چل پڑا ہے جس راہ پہ اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا فمن شرح اللہ صدره للاسلام, تم نے دیکھا ہے اس شخص کی حالت کو جس کا سینہ اللہ نے اسلام کی سچائی پر مبنی ہونے کے لیے کھول دیا ہے اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اسلام سچی حالت ہے. کیا اس آدمی جیسا ہو سکتا ہے جس آدمی کو یہ شرح صدر, یہ سینے کی دولت اور اطمینان کی کیفیت حاصل نہ ہو؟ اس کی تشریح کہ اللہ کا وہ یقین جو عقل کے ذریعے حاصل ہو, اور خدا کا وہ یقین جو کسی کی صحبت اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے حاصل ہو. اس کے لیے ایک مثال, ایک واقعہ آپ سے عرض کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام تھا, بہت بڑا مقام اللہ نے انہیں دیا تھا. اور جتنی چیزوں پر لوگ الجھ جاتے ہیں, سر مارتے ہیں, ان کی صحبت میں رہ کے بڑے بڑے لوگ وہ کہتے تھے کہ اطمینان اور یقین کی وہ دولت حضرت کیا ملی جو کہیں گے. وہ ڈڈیاں ایک گاؤں ہے سرگودا کے قریب, ابھی بھی ہے, حضرت کی قبر بھی وہی ہے. وہ وہاں سے نکلے علم حاصل کرنے اور اس تلاش میں کہ اللہ کی راہ مل جائے. پانی پت پہنچے, عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی, تو پانی پت میں جیسے گاؤں میں ہوتا تھا پچھلے وقتوں میں کہ عشاء کے بعد مغرب کے بعد لوگ پوچھ لیتے تھے کبھی کوئی مسافر تو نہیں. تو اگر کوئی مسافر ہوتا تھا تو وقت تو ایسا نہیں تھا, اور دور دور تک کوئی آنے جانے کے مناسب ذرائع نہیں تھے, تو اس کے لیے بستر اور کھانے کا بندوبست کر دیتے تھے کہ مسافر ہے. تو عشاء کے بعد پانی پت کی کسی مسجد میں کسی نے پوچھا کہ بھی کوئی مسافر تو نہیں. تو حضرت تو مسافر تھے ہی, کچھ بوڑھے لوگ اور بھی تھے, انہوں نے کہا بھی ہم مسافر ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا. وہ گھر سے کھانا لیا ہے اور کھانا بڑا شاندار تھا, پلاؤ زردہ وغیرہ وغیرہ. حضرت فرماتے تھے جب کھانے کے لیے ہم مسافر سارے بیٹھے تو وہ بوڑھے آدمی آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایک دوسرے سے کہ یہ جو اتنا اچھا کھانا ہے کہیں یہ تیجا چالیسواں تو نہیں, کسی کی میت کا یہ صدقہ تو نہیں. تو رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں سنتا, اور پھر جب وہ اس قصے سے پاری ہوئے کھایا یا نہیں کھایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا باتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ فاقے کے ساتھ رات گزار لینی بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم بدرک کا صدقے کا کھانا کھائیں, کیونکہ ہمارے حضرت نے فرمایا ہے اس سے دل مر جاتا ہے, دل میں اللہ کی یاد ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تو پہلی اس جستجو میں تھے کہ کوئی خدا کا اچھا بندہ ملے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس کے دائر ہیں, کس کے مرید ہیں؟ انہوں نے کہا مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نبر اللہ کا فتو کے مرید. تو اس فرمان سے میرے دل میں ان کی عصمت پیدا ہوئی کہ جن کے مریدوں کا یہ حال ہے کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہیں اور خدا کی یاد اور صدقے کے کھانے سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتے ہیں اور خدا کی یاد میں ہیں تو اس بزرگ کی زیارت کرنی چاہیے اس طرح کہ میں گنگو چلا گیا لیکن چند دن حضرت معاشی رحمت صاحب گنگوی رحمت اللہ کی خدمت میں رہے کہ مجھے احساس ہوا کہ حضرت جس مقام پر فائز ہیں اور جتنے بڑے درجے اور مرتبے کے آدمی ہیں مجھ جیسے ابتدائی طالب علم کے لیے ان سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں اور یہ ہوتا ہے اب ایک پروفیسر ہے پی ایچ ڈی ہے اور ایک الف با تا پڑھنے والا بچہ ہے اے بی سی تو اس کا اس سے فائدہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو فرمایا میں وہاں سے پھر واپس ہوا اور واپس کہاں آئے رائے پور میں آئے اور یہاں پر معاشید احمد صاحب گنگوئی نور اللہ مرکدو کے ایک مرید تھے حضرت خلیفہ تیش عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ تو اس فرماتے میں نے دیکھا اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ بس یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مجھے ٹھہرنا چاہیے اور جس چیز کی تلاش میں نکلا تھا وہ دولت جان. تو عجیب بات یہ تھی کہ حضرت کہیں سفر پہ جا رہے تھے اور جا کہاں رہے تھے رائے پور ایک بستی ہے وہاں سے گنگو ایک گاؤں میں اور وہاں پہ ان کے شہر کے جو بیٹے تھے ان کا ولیمہ تو گھوڑے پہ سوار ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں تو حضرت نے مجھ سے فرمایا بڑے تعجب سے کہ مجھ سے میں نے کہا جی تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو میرے حضرت زندہ ہیں شہر زندہ ہے وہاں جاؤ تو میں نے اپنا قصہ عرض کر دیا کہ حضرت وہ ان سے آپ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن میرے جیسا ابتدائی آدمی جو آیا ہے اللہ کا نام لینے کے لیے میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا میری اور ان کے درمیان اتنا بود ہے اتنا فاصلہ ہے تو اس سے فرمایا اچھا میں فی الحال تو جا رہا ہوں واپسی پہ دیکھا جائے گا فرماتے تھے میں وہاں سے قادیان چلا گیا میں نے کہا چلو بہت شور ہے مرزا غلام احمد کا اور ان لوگوں کا تو وہاں بھی ذرا دیکھیں کہ رنگ ڈھنگ کیا ہے سچائی کہاں ہے حق کہاں اور زائد علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں قادیان پہنچا تو وہاں کے جو مفتی عبد الکریم صاحب تھے وہ غلام قادیانی کے خلیفہ تھے اور وہ اثر کے بعد بیٹھتا تھا اور ایسا روتا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ یہ تسبیح پڑھتا تھا اور آنسو اس کے ٹپ ٹپ گرتے تھے اور لوگ بڑے متاثر تھے تو میں نے ان سے مغرب کی نماز کے بعد پوچھا کہ آپ کا حق پہ ہونا اور پوری ہندوستان کے مسلمان علماء آپ کے خلاف ہیں اور ختم نبوت کو آپ مانتے نہیں ہیں وہ مانتے ہیں آپ کے حق پہ ہونے کی کیا دلیل ہے انہوں نے کہا میں سچے خواب آتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم میں دل میں سوچتا رہا کہ سچے خواب تو کافروں کو بھی آتے ہیں یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی پھر اس نے عقلی دلائل سے یہ ظاہر کیا کہ قادیانیت سچی ہے سب صحیح ہے تو یہ جو جملہ حضرت نے آگے فرمایا نا یہ ہے وہ راہ جس راہ سے حاصل کیا ہوا یقین اس کو عقل زائل نہیں کر سکتی عقل اس کے مقابلے میں تھک جاتی ہے ہار جاتی ہے حضرت رحمت اللہ فرمایا میں جب وہاں سے اٹھا تو میں نے سوچا اور میرے دل نے کہا کہ یہ لوگ حق پر ہوں یا نہ ہوں مگر جسے میں رائے پور پہ دیکھ کے آیا ہوں نا وہ شخص کبھی بھی گمراہی نہیں ہو سکتا یہ وہ یقین کی کیفیت ہے جو اللہ کے اس بندے کو دیکھنے سے حاصل ہوئی جس نے ساری زندگی خدا کی یاد اور مراقبے میں اور ذکر میں اور ان چیزوں میں گزاری تو یہ دو کیفیات مختلف ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے حق پہ ہونے کا اور اسلام کے حقیقت پہ ہونے کا علم حاصل کرے عقل کی بنیاد پہ ٹھیک ہے ابتدائی درجے میں بالکل ٹھیک ہے ہو جاتا ہے اشکالات پیش آتے ہیں تاریخ میں سوالات اٹھتے ہیں یہ سب صحیح ہے لیکن ضد میں آ جائے تو وہاں پہنچ کر علاج پھر عقل نہیں رہتی پھر اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی ایسے بندے کی صحبت میں جا کر بیٹھے جہاں پر خدا کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں اور خدا کی طرف سے اسلام کی حقانیت پر دلائل ہوتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہاں مسئلہ یہ آ گیا کہ دیکھو ان لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ عقلی دلائل سے سمجھتے کہ پانچ نمازیں کیوں ہیں اور حج کیوں ہیں اور رمی کیوں ہیں یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی بس کافی تھی इसीलिए कितनी अहदीस में आया है कि वो कहते हैं कि हम गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही वो सारा कुफ्र धुल गया इसी वाक्य की ये जो हजरत अहमद लाह का बयान किया पीछे चले जाएं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु सही दीन की तलाश में थे कि सही दीन है क्या उसके लिए ईरान से निकले शाम पहुंचे ईसाइयों के आ रहे राहिब उन्हें मिले और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनव्वरा पहुंचे हैं तो सलमान रजी अल्लाह अन्हु गए जल्दी से देखने के लिए कि जिस शख्स का इतना चर्चा है आज आए जरा देखूं तो सही वो कहते हैं जब मैंने पहली मर्तबा देखा तो मेरे दिल ने ये गवाही दी कि खुदा की कसम ये किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं ये आदमी झूठा नहीं हो सकता ये वो यकीन है जो हासिल होता शाहजाद रहमतुल्लाह कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और उनके करीब रहना और जमाने का करीब होना वो इतनी बड़ी चीज थी कि लोगों को इन चीजों की जरूरत पेश आती नहीं थी कि वो दलाइल के जरिए से इस्लाम को सीखें और दलाइल के जरिए से आए बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी ये काफी अब भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे मशायख की सोहबत और मजलिस में जाकर इस्लाम कबूल कर लिया और वो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस्लाम शायद कबूल न किया हो लेकिन वो उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके शाह साहब रहमतुल्लाह ने कहा कमा अन्नहु कानु बिसबब कुर्ब अहदीहिम मिन अल अरब अल अव्वल मिन अल अरब अल अव्वल व वत्तसाल जमाने बिरिजाल अल हदीद व कौनहिम मिनहुम बिमरा व मस्मा व तमक्कुलिहिम मिन मुराजअति अस-सिकात व क़िल्लत वुक़ूइ अल-इख़तिलाफ व अल-वज़ऽ मुस्तग़नीन अन तदवीन सा'इर अस-सा'इद अल-फ़नून अल-हदीसिय्या जैसे कि देखो हदीस का एक इल्म है अब जो बाद में लोग आए हैं उन्हें यह तहकीक करनी पड़ी कि रावी कहता है जो हदीस की रिवायत बयान कर रहा है वो सच्चा है कि झूठा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था या नहीं कहा था क्या लफ्ज कहे थे क्या अल्फाज नहीं कहे थे जबकि पहला जमाना जो था उसमें ये बात नहीं थी जिस सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने जो चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन ली बस उसके लिए हक हो गया सच्चाई हो गई उसे ये बहस करने की जरूरत नहीं थी कि तुमने सुनाया तो सही सुनाया गलत सुना इसीलिए हसनत रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमें पता ही नहीं था कि झूठ क्या होता है अब भी कोई आदमी बाज़ुकात जो हकीकतन सच्चा होता है लेकिन उसके साथ साथ भोला भाला भी होता है तो ये जो भोले भाले सच्चे लोग होते हैं ना इन्हें लूटना आसान होता है उनसे जो इस बात जाकर कहो कहते हैं बिल्कुल सच ऐसे ही होगा बिल्कुल ठीक है ऐसे ही होगा बहुत देर ला के बंदे अब भी पाए जाते हैं क्योंकि वो अपने उस दायरे से बाहर निकले नहीं होते उन्होंने खुद झूठ बोला नहीं होता करीबी लोगों से उनका वास्ता पड़ा नहीं होता तो वो कहते हैं सब सच जो आके कहता है वही सच हमारे हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और हमारे उस्ताद थे मौलाना अब्दुल रशीद साहब नौमानी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा मुकाम अल्लाह ने इन लोगों को दिया था ये मौलाना हैदर हसन खान साहब से हदीस पढ़ते थे और मौलाना हैदर हसन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह हदीस में बहुत आला दर्जे के उस्ताद थे और वो बड़ी बड़ी किताबों से बातें करते थे किसी छोटे आदमी के लिए उनसे फायदा उठाना बड़ा मुश्किल था वो कहते थे कि मैं गया मौलाना हैदर हसन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मौलाना ऐनुल कुज़ात साहब थे लखनऊ में और मौलाना ऐनुल कुज़ात साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद नक्शबंदी सिलसिले के मशायख में से थे और उन्होंने अपने यहाँ एक मदरसा कायम किया फुरकानिया के नाम से ये फुरकानिया मदरसा तजवीद का बहुत बड़ा मदरसा था और पढ़ाते थे और उन्हें एक तरह का इश्क था कुरान पाक से और उसकी फिराक से और साल में वो दो मर्तबा दावत करते थे और एक एक दावत में पूरे शहर की दो दो तीन तीन सौ दुम्बे दबा होते थे और पैसा भी अल्लाह ने खूब दिया था तो वहां हैदर हसन खान साहब रहमतुल्लाह ने कहते थे कि लोग उनसे अजीब गरीब तरीके से पैसे बटोरते थे तो हजरत रहमतुल्लाह ने हमें सुनाया कुरान लगे हमारे उस्ताद कह रहे थे कि मैं एक दिन मौलाना अनुर कज़ाब साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गया तो वहां एक आदमी आया वो भी लखनऊ का था उसने कहा हजरत बस बहुत बीमार हूं जख्मों से भरपूर है جسم اور دیکھیں اتنی پریشانی اور خون بہت بہ گیا اور آواز نے ہلکی کر لی حضرت نے فرمایا کیا ہوا اس نے کہا قاری صاحب کیا بتاؤں رات میں جگہ آ رہا تھا لکھنؤ سے وہ جنگل تھا وہاں شیر نے حملہ کر دیا اور شیر نے ایسے پنجے مارے اور میں نے اسے ایسے پکڑا اور شیر کا منہ پکڑ لیا اور تھپڑ مارا تو وہاں عین القضاۃ صاحب قاری صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت حسن خان صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگے کہ رے دیکھیے ماشاء اللہ کتنا بہادر ہے کتنا جرت والا ہے شیر کو بچھاڑ دیا تو میں چھپ کر کے سن رہا ہوں اس کا جھوٹ بھی اور حضرت کی سادگی بھی جو کافی دیر اس نے بات کی تو اس نے فرمایا وہ بڑا نقصان ہو گیا اس کا حضرت اتنا نقصان ہو گیا کہ مہینہ بھر تو میں کام نہیں کر سکتا دکان پہ نہیں جا سکتا فرمایا تو اچھا پھر کیا کریں اس کا حضرت اتنے پیسے دے دیں تو ایک مہینے کا اور دوا دارو اور مرم پٹی کا خرچہ ہو جائے گا انہوں نے پیسے نکال کے حوالے کیے انہوں نے کہا بہت افسوس ہے کاش کہ حکومت کو انتظام کرتی جنگلوں میں شیروں کو ختم کرتی کچھ کرتی مگر آپ کا بڑا نقصان ہو گیا یہ سیدھے سادے جو ہوتے ہیں نا بھولے والے اب تک پائے جاتے پھر ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں حقیقت کا پتہ ہوتا ہے تو چپ کر جاتے ہیں کہتے ہیں کیا کسی کو شرمندہ کرنا اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھولے والے ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ کس مصیبت میں پھنس گیا یہ نہیں پتا کہ بیچارہ یہ سیدھا سادہ ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ دنیا کس رنگ ڈھنگ کی ہے اور کہاں جا رہی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اتنے صاف تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جھوٹ کس چیز کا نام ہے ہم نے نہ کبھی بولا نہ کبھی سنا تو ان لوگوں کو یہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ یہ تحقیق کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا مثلا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کے کہہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تحقیق کی ہے تو اس کی کوئی خاص مواقع اور وجہ ہیں اس کی وجوہ ہیں وہ کہنا بس ٹھیک ہے یہ سارے لوگ سچے تھے اسی لیے اصول میں یہ بات طے شدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ کوئی جرا نہیں کی جائے گی کوئی بحث نہیں کی جائے گی وہ سب کے سب سچے تھے سچ بولتے تھے انہیں پتا نہیں تھا جھوٹ کیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں انہیں تو ان دلائل کی ضرورت ہی نہیں تھی کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں نصیب تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے زمانے میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت جب گزرتا گیا تو تب جا کر ضرورت پیش آئی کہ حدیث میں ہم مختلف شاخیں نکالیں مختلف علوم نکالیں مختلف علوم کی بحث کریں ان لوگوں کو کیا ضرورت پڑی اس کی ایک مثال وہ بھی ہے جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دی ہے سعد نام کے کئی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ اور ان میں سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ بھی ہیں یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اس پائے کے آدمی تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابھی ان کی عیادت کر کے اپنے خیمے میں آئے اپنے گھر آئے تشریف لائے تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کون کس شخص کی روح کا انتظار ہے کس شخص کی روح کی بات ہے کہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو جواب دیے بغیر اس کے ایک طرح سے بھاگے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے اور ان کا انتقال ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عرش خوشی سے جھومنے لگا کہ سعد کی روح آئی سعد رضی اللہ عنہ اس درجے کے آدمی تھے عاقبت کے اعتبار سے اور وہ کہتے تھے کبھی کبھی اپنے دوستوں سے مذاق میں کہتے تھے کہ تین چیزیں اگر مجھ میں رہیں نہ انا انا تو پھر تو میں ہی میں پھر تو میرے مقابلے میں تم لوگوں جیسا کوئی نہیں وہ کہتے ایک تو یہ کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کسی چیز کا خیال ہی نہیں آتا بس اللہ کے سامنے ہونے کا احساس رہتا ہے خدا کے ساتھ تعلق کے علاوہ مجھے کوئی کبھی خیال ہی نہیں آیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری حالت زندگی میں سارے 24 گھنٹے یہی رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے لیکن بس صرف نماز تک یہ بات محدود ہوتی ہے اگر 24 گھنٹے میرے ایسے گزرنے لگے تو انا انا پھر تو میں ہی میں اور فرماتے ہیں دوسری چیز جب جنازے کو دیکھتا ہوں تو تین سوالات ہی میں بس الجھا رہتا ہوں اسی کو سوچتا رہتا ہوں ایک ہی چیز سوچتا ہوں کہ میں نے ایسے مر جانا ہے پھر مجھ سے پوچھیں گے زندگی کہاں گزاری اور دوسرے یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اب کیا حال ہے اور تیسرے سوچتا ہوں کہ حقیقت میں جب میرا وقت آئے گا اور فرشتے آئیں گے تو اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا بس پورے جنازے کی نماز اور فارغ ہونے تک بس یہ تین ہی چیزیں رہتی ہیں اور کچھ سوچ ہی نہیں پاتا لیکن چاہتا ہوں کہ زندگی کے باقی اوقات میں بھی یہی حال رہے اور تیسری چیز انہوں نے کہا مجھے کبھی بھی شک کی پیدا نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما دیا بس سب سچ ہے کبھی بھی ذہن میں یہ آئے ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے فرماتے تھے یہ تین چیزیں اور یہ ایسی چیز ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے کی بات اللہ نے ہمیں دے دی تھی خدا کا ان پر بہت بڑا احسان تھا ورنہ کون ایسا ہے جسے نماز میں خیال نہ آئے ایک بات کی تشریح یہاں بھی ضروری ہے اور وہ یہ کہ یہ مقام کے نماز میں ادھر ادھر کا خیال نہ آئے بہت اچھا ہے لیکن وہ چیزیں جو خود خدا کی طرف سے فرائض میں شامل ہیں ان کا کسی کو خیال آتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی نفی نہیں ہو جاتی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے اور چھوٹا بچہ ہے کھیل رہا ہے ہیٹر میں ہاتھ لگا دے گا اب یہ نماز میں سوچتا ہے کہ میں اس بچے کا کیا کروں ہیٹر کو بند کروں نماز جلدی پڑھوں یہ اس خشوع اور خضوع کے منافی نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کے منافی نہیں ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں ایک بات لکھی ہے اور شیخ نے اسے ہی نہیں لکھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب حضرت جیشی فی السلام میں اپنے لشکر نماز میں تیار کرتا ہوں کہ کہاں کس کو بھیجنا ہے کس کو آگے کس کو پیچھے کرنا ہے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سوچ نہ آتی ہوتی نماز میں تو پھر عمر رضی اللہ عنہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا یعنی وہ اپنے مقام میں جو مقام ہوتا تھا اس سے بڑھ جاتے ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے یہ سوچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آتی تھی کتنی آتی تھی کہ اللہ کے حضور میں جب کھڑے ہیں وہ تو انہیں یہ چیزیں سوچنی ہیں اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز میں نہ سجدات میں کس سے بڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی مان لینا چاہیے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی نماز پڑھائی اور گھر گئے اور واپس تشریف لائے خلاصہ اس ساری روایت کا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں چاندی بھول آیا تھا گھر میں تو تمہیں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ وہ چاندی کے سکے یا چاندی جو گھر میں پڑی ہوئی ہے اگر وہ پڑی رہی اور اللہ کے ہاں چل پڑا میں تو اس کا کیا ہوگا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ضروری تھی اس لیے میں نے جلدی جلدی نماز پڑھائی تاکہ چاندی کو خیرات کراؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال آتا تھا اس لیے یہ خوشی اور خضوع کے منافی نہیں ہے الفاظ رضی اللہ ان کی بھی اپنی کیفیت تھی اور اللہ نے بڑا مقام دیا تھا انہیں تو اس وجہ سے ابھی اس کی مثال ہے کہ ان لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی کیا صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا یقین حاصل ہو گیا اب جتنا جتنا زمانہ گزرتا گیا ایک صدی دو صدی پانچ صدیاں دس صدیاں اب ہمیں یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم یہ تحقیق کریں کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی بھی تھی یا نہیں کہی جس سے ہم تک خبر پہنچائی ہے یہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے ہم یہ تحقیق کریں اس سے پوچھیں تم نے کس کتاب میں پڑھی ہے مثلاً ایک آدمی آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی وہ افلاطون سقراط کسی کا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے بیان کر دیتا ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ ہم مان لیں کہ ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے ہم تو تحقیق کریں گے ہم کہیں گے بھائی یہ بات کہاں آئی ہے کس کتاب میں آئی ہے پھر اس کتاب کا مرتبہ دیکھیں گے اس کتاب کی حیثیت دیکھیں گے یہ چیزیں دیکھنے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی یا نہیں فرمائی تھی کیا اس کے شواہد ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بس میری کتاب کو یہی سمجھو کہ اس زمانے میں یقین ایسے حاصل ہو جاتا تھا اب جس طرح حدیث پر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کتابیں لکھنی ضروری تھی اس علم کو کمپائل کرنا تھا تدوین کرنی تھی بالکل اسی طرح یہ بھی ایک کتاب ہے اس کو اس لیے لکھنے کی ضرورت پیش آ گئی کہ اس زمانے میں ضرورت نہیں تھی اور اب ضرورت ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے جتنے فنون ہیں جتنی یہ باتیں ہیں یہ اس زمانے میں نہیں تھی کیونکہ وہ ڈائریکٹ علم حاصل کر لیا کرتے تھے کشرح غریب الحدیث جیسے کہ بعد میں ضرورت پیش آئی کہ ہم غریب حدیث کی شرح کریں اسماء الرجال کی تشریح کریں نو مختلف چیزیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہاں بیان کی ہیں اس عبارت کو دیکھ لیجیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ غریب حدیث کیا ہوتی ہے اب ہمیں اس کی ضرورت ہے دوسری چیز اسماء الرجال تیسری چیز کہ رجال افراد کس کس مرتبے کے تھے چوتھی چیز کہ مشکل حدیث کیا ہے اصول حدیث کیا ہے مختلف الحدیث حدیث کے اختلافات کیا ہیں فقہ حدیث کیا ہے اور ضعیف اور صحیح روایات کو الگ کرنا اور موضوع احادیث کو ثابت احادیث سے الگ کرنا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان تمام علوم کی اب ضرورت پیش آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے فوراً بعد کے زمانے میں یہ ضرورت نہیں ان نو میں سے ایک بات دیکھ لیجیے وہ کہتے ہیں غریب الحدیث یہ غریب الحدیث ہے کیا یہ باتیں آگے چل کے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور بھی تشریح سے بیان کرتے ہیں اور اس غریب الحدیث کی تشریح کے لیے ابن صلاح رحمت اللہ علیہ کتاب لکھی ہے کہ معرفت و انواع علم الحدیث حدیث کا جو علم ہے اس کی آگے کتنی شاخیں ہیں اس کی تشریحات اس لیے ابن صلاح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معرفت غریب الحدیث حدیث غریب حدیث کیا ہوتی ہے غریب کا لفظ جو ہے عربی زبان میں سٹرینجر کے ہم معنی اجنبی ناشناخت ہندی میں جسے کہتے ہیں اوپرا پنجابی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پرانی اردو میں بھی اوپرے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو جو چیز جلدی پہچانی نہ جا سکے ابن صلاح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ عبارت اما وقع کی مدون الحدیث غریب حدیث سے مراد وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کے کلام میں آئے ہیں من الالفاظ الغامضۃ البعیدۃ من الفم لقلۃ استعمالها ان الفاظ کو صحیح طرح سمجھنا بہت دشوار ہوتا ہے اس لیے اور ان کو سمجھنا بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ الفاظ خود عربی زبان میں بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں تو بات یہ ہوئی کہ غریب الحدیث یا غریب حدیث اس کو کہتے ہیں کہ حدیث میں ایسے الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے مگر وہ الفاظ اتنے کم استعمال ہوتے تھے کہ اب بعد میں ہمیں لغت دیکھنی پڑتی ہے سمجھنا پڑتا ہے کہ اس لفظ کے اصل معنی کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کن معنی میں استعمال ہوتا تھا اور یہ وہ بنیادی فرق ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور دیگر لوگوں میں ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے یہ بڑا ملکہ عنایت فرمایا تھا کہ وہ حدیث کے الفاظ پر غور کرتے تھے مثلا ان کے سامنے مسئلہ آیا شراب کا کہ شراب حرام ہے انہوں نے کہا اللہ نے خمر کو حرام کرا دیا اور اللہ نے کہا انما الخمر یہ جو خمر ہے یہ حرام ہے اب دیکھو خمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب کی بیسیوں قسمیں تھیں یہ خمر کیا چیز تھی اس زمانے میں تو جب انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ چار چیزوں سے جو شراب بنیادی طور پر بنتی تھی وہ شراب خمر کہلاتی تھی باقی شرابیں خمر نہیں کہلاتی مثلا جو شراب انگور سے بنتی تھی جو شراب کھجور کی ایک قسم ہے اس سے بنتی تھی منقع ہے اس سے بنتی تھی اس شراب کو بنیادی طور پر حرام قرار دیا گیا اب کوئی آدمی کسی اور ذریعے سے شراب بنا لیتا ہے ہمارے زمانے میں دور آسان ہو گیا سنتھیٹک شراب بن جاتی ہے ایسی چیزیں بن جاتی ہیں کیا یہ بھی حرام ہے یا نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے اس کا پینا حرام یہ تو اس کا داخلی استعمال ہو گیا اور خارج میں کس چیز کا استعمال انہوں نے کہا خارجی طور پر یہ جو چار شرابیں ہیں نا بنیادی طور پر چار چیزوں سے بنتی ہیں ان سے بھی بچا جائے گا ہاں اس کے علاوہ کسی چیز سے شراب بنتی ہے تو ظاہر میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے مثلا برانڈی ہے اس کی ایک قسم ایسی تھی جو انگریزوں کے زمانے میں ہندوستان میں آتی تھی ممکن ایسی آتی ہو واللہ عالم ہمیں کوئی اطلاع نہیں اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ایک تب میں اس شراب کو بھر کے اس پہ خاتون کو بٹھا دیتے تھے اس کی جسمانی ساخت کی تبدیلی کے لیے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ چیز جائز ہے انہوں نے کہا جائز ہے اس لیے کہ یہ شراب کا خارجی استعمال ہے पीने के लिए नहीं है दाखली इस्तेमाल नहीं है और खारिज में इसका इस्तेमाल चाहिए और इसकी दलील भी है खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह अन्हु को एक जंग में बहुत شدید जख्म आ गया और जो हकीम थे अतिबा के उस्मान थे उन्होंने कहा ये ठीक नहीं होगा जब तक इसे शराब से धो ना दिया जाए तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इसको दिलवा लिया उमर रजी अल्लाह अन्हु को इत्तला मिली उन्होंने इस पर कोई इंकार नहीं किया उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है उमर रजी अल्लाह अन्हु ने स्प्रे को जायज करार दिया ये वो शराब का इस्तेमाल अब एक आदमी कहता है कि शराब का इस्तेमाल खारजी तौर पर भी हराम है हम कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का खमर को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में हराम करार दिया और खमर उस जमाने में बुनियादी तौर पर चार शराबों के लिए इस्तेमाल होता था उनका तो हर तरह से इस्तेमाल हराम है लेकिन इसके अलावा जो शराब बनाई जाएगी जाहिर में अगर उसकी कभी जरूरत पेश आ जाए तिब्बी अमूर में किसी और चीज में तो उसका इस्तेमाल दुरुस्त फिर वो एक और बात उन्होंने की उन्होंने कहा इसी तरह शराब की हालत ही बदल जाए तो फिर भी उसका इस्तेमाल दुरुस्त है क्योंकि जिस चीज पर आप हुक्म लगा रहे थे कि ये चीज हराम है वो चीज रही ही नहीं मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का दौर जो था वो चूंकि अंग्रेजों का दौर था और मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का दौर ऐसा था कि हिंदुस्तान में अगर कोई कहता था कि मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है तो उससे मुराद मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ही समझे जाते थे इतने बड़े मुफ्ती थे और इतनी मेहनत इतना काम उन्होंने किया था कि अगर ये गांधी एक सियासी चाल न चलता तो हिंदुस्तान में लाखों अफराद मुसलमान हो गए होते मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह चुपके चुपके खामोशी से इन शूदरों के यहां जाते रहे और शूदरों को इस्लाम की तरगीब बताते शूदर चुमार थे ईसाई थे हिंदू थे और बहुत घटिया दर्जे के काम करते थे मुफ्ती साहब जमा कर लेते थे उनको घर में किसी जगह पर बयान करते थे इस्लाम की अखलाकी तालीमात पे कि कहते भाई पानी लाओ वो पानी लाता था तो आधा कहते पियो आधा गिलास वो पीता था आधा खुद पी लेते थे कहते थे देखो ये है इस्लाम हमने कोई जात पात की तकलीफ नहीं अच्छा खाना खाओ ले आओ खाना खाना लाते थे एक ही प्लेट में खा लेते इतनी खामोशी से उन्होंने तब्दील की कि शूदरों ने ये तय कर लिया था मुसलमान हो जाएं कि गांधी को पता चला कि ओ ये तो लाखों के हिसाब से शूदर ये सारे मुसलमान हो रहे हैं और अगर ये मुसलमान हो गए तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का वोट और बैंक बैलेंस ये मुसलमानों का वोट बैलेंस है ये बढ़ जाएगा सारा उसने क्या किया दौरा करना शुरू किया और उसने कहा शूदरों ये कौन सा आसपास का साहिल है तुम तो हरी की औलाद हो हरी कहते हैं ना हिंदी में खुदा को उन्होंने कहा हरिजन हो तुम हरी ने जन्म दिया तुम्हें ये हरिजन उस वक्त उनका नाम पड़ा ये सियासत थी और उसकी साहब रहमतुल्लाह अलैह की गोया सारी जिंदगी की मेहनत उसने बजाय आलम इस्लाम ने खत्म कर दी ये हरिजन है जो दो चार साल पहले ये सब के सब बुद्धिस्ट हो गए हैं उस वक्त की पिछली नस्लों में मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आहिस्ता आहिस्ता ये काम किया तो उस जमाने में चूंकि अंग्रेज यहां थे अंग्रेजों की एक बस्ती थी हिंदुस्तान पूरा उनके तहत थी तो जो चीजें इंग्लैंड में थी वो चीजें यहां भी आती ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आजादी कोई अंग्रेज चले गए जहां से 1947 में और अगर 13-14 साल उनकी हुकूमत और रह जाती तो यहां इस्लाम और मुसलमान अब जो नजर आता है मदारिस का निजाम ये और खतरे में पड़ जाता क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड में टीवी आ गया और टेलीविजन यहां उस जमाने में आ जाता 1960 ऐसे आया ना अगर अंग्रेजों का कोई टेलीविजन यहां आ जाता तो फिर वो हालत होती जो अब नई नस्ल की उस नस्ल की हो रही है जो 90 के बाद के लोग हैं तो मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह सन 45 में 44 में उस जमाने की आप खतरे की किताबें पढ़ें मौलाना तुलही साहब लखनवी रहमतुल्लाह अलैह का दौर जो इतना पुराना दौर है यानी पूरी सदी आप पीछे चले जाएं इतना पुराना दौर है उसमें कलकत्ता में लाहौर में इनमें वो दुकानें खुल गई थी जो दुकानें अब वहां है अमरीका और यूरोप में और अभी तक पाकिस्तान में देखने में नहीं आई जहां पे सेक्स शॉप लिखा हुआ होता है उस जमाने में दुकानें लाहौर कलकत्ता कराची हर जगह पाई जाती थी और उस पे लोग सवाल करते थे मुफ्ती साहब से कि हजरत ये चीजें हैं अब ये जायज है या नाजायज है ये सारी तारीख है मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी लोग यही पूछते थे मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कई जगह पर कहा कि जब वो चीज ही नहीं रही जिस चीज को तुम हराम करार दे रहे थे तो अब वो चीज जायज हो गई मतलब उन्हें का कुत्ता है निमक की कान में गिर गया اور تھوڑے عرصے کے بعد نمک نے اسے بھلا دیا اور بالکل وہ کتے کی شکل تو باقی رہی لیکن اصل میں وہ نمک بن گیا تو انہوں نے کہا وہ حرام نہیں ہے اس لیے کہ جس چیز کو تم حرام ہونا کہہ رہے تھے تو ختم ہو گیا اس کی حالت بھی تبدیل ہو گئی آلمگیری میں جو آٹھ طریقے لکھے ہیں پاکی ناپاکی کے وہ کہتے ہیں جب کسی چیز کی حالت بدل جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے مثلاً گوبر ناپاک ہے اور جب اپلا بن گیا تو یہ پاک ہو گیا خشک ہو گیا اگر اسے ناپاک کراتے ہیں تو اب بھی ہزاروں گھرانے ایسے ہیں گاؤں دیہات میں جو اپلوں پہ خواتین کھانا پکاتی ہیں تو پھر کیا بنے گا اس کی حالت کی تغیر سے فرق آ گیا اور یہی وہ چیز تھی جو شراب کے بارے میں ہوئی کہ جب الکوہل شامل ہوا ان دوائیوں میں انگلش میڈیسن جو پیتے ہیں کھاتے ہیں لوگ کھاتے ہیں جب اس کی حالت تبدیل ہو گئی وہ الکوہل وہ چیز رہی نہیں جس پہ ہم نے حرام ہونے کا مسئلہ دیا تھا لو لگانے کا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج اور یہی وہ چیز ہے جو پرفیوم میں بھی ہے کہ پرفیوم جو استعمال ہوتے ہیں اس میں الکوہل کی بعض اوقات پرسنٹیج دکھی ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن جس الکوہل کو ہم حرام کہہ رہے تھے اول تو وہ بنیادی طور پر ان چار شرابوں سے بنائیں گی بہت مہنگا پڑتا ہے وہ شراب بھی اب بھی اعلیٰ درجے کی ہے اس تحقیق کے لیے امریکہ میں ہم نے دوستوں سے بہت چیزیں پوچھی تو معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر ان چار چیزوں سے شراب بنتی ہے وہ تو کوئی بہت ہی امیر قبیل لوگ پیتے ہیں عام آدمی پی بھی نہیں سکتا وہاں باقی رہتی ان چیزیں ان سے جو شراب اور خاص طور پر سنتھیٹک جو بنتی ہے وہ الکوہل وہ اس میں استعمال ہوتی ہے اس لیے مفتیوں نے فتوا دیا انہوں نے کہا یہ جو چیز اب پرفیوم کی صورت میں ہے نا یہ ناپاک ہے نا اس کا استعمال مکروہ ہے بالکل ٹھیک ہے چاہیے یہ کیا بات تھی امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے خمر کے لفظ کی تشریح چاہی اور انہوں نے کہا اس پہ فتوا دیں گے یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ زمانے میں کیسے استعمال ہوتا تھا یہ بھی وہ بات ہے جتنے صلاح رحمت اللہ علیہ یہاں کہہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایسے الفاظ جن کا سمجھنا بہت دشوار ہو اس لیے کہ وہ الفاظ بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں اس لیے ان کا سمجھنا دشوار ہے اس لفظ کے اصل معنی کو پا جانا اس کو کہتے ہیں غریب الحدیث یعنی حدیث میں وہ لفظ جو غریب ہے جو اوپرا ہے جو انوکھا ہے جو نیا ہے ناشناس ہے اسٹرینج ہے اس کو کہتے ہیں ھذا فن مہم پھر اس نے صلاح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا فن ہے یفقہ جہلہ بأهل الحدیث خاصتا ثم بأهل العلم عامۃ جتنے لوگ بھی حدیث کے فن پہ کام کرتے ہیں جتنے لوگوں کے استدلال حدیث سے ہوتے ہیں یا جو حدیث کی مبارک کرتے ہیں چاہے ان کا کسی فرقے سے بھی تعلق ہے اگر کسی انسان کو حدیث کی الفاظ کی علم نہیں ہے تو یہ بہت بری بات ہے اور اہل علم جو ہیں جو علم کے مشاغل رکھتے ہیں علمی طور پر پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں تو پھر بھی ان کے لیے بھی یہی بات ہے مگر جو حدیث پڑھتے ہیں ان کے لیے تو خاص طور پہ یہ بات ہے کہ انہیں الفاظ کا پتہ ہونا چاہیے وَالْخَوْضُ فِيهِ لَيْسَ بِالْحَيَّنِ اور ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھنا کچھ آسان نہیں والخائض فی اور جو اس سمندر میں غوطہ لگاتا ہے جو اس دریا میں تیرتا ہے حقیق بالتحری جدیر بالتوقع تو اس انسان کے لیے یہ حق بنتا ہے کہ اس کی نظر وسیع ہونی چاہیے اسے پتا ہونا چاہیے کہ لغت میں کون سا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کرے کہ جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کو صحیح طرح سے استعمال کرے اور سیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز ارشاد فرمائی مثلا ابن جوزی رحمت اللہ نے غالباً انہوں نے یا پھر آیا ہے بہرحال یہ واقعہ کتابوں میں ایک محدث کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک آدمی تھا اور وہ ہمیشہ جمعے کی نماز کے بعد سر منڈاتا تھا حجامت کراتا تھا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تم جمعے کی نماز کے بعد خاص طور پہ حجامت کراتے ہو کیوں تو اس نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن نماز کے بعد حلق حلق کی تعلیم دی ہے جمعے کے دن نماز سے پہلے حلق حلق سے منع فرمایا ہم نے کہا یہ کہاں آیا ہے حدیث میں جب وہ حدیث لایا تو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تھے کہ جمعے کی نماز سے پہلے حلقے بنا کر نہ بیٹھ جایا کرو
एक गिरोह यहां बैठा है दूसरा वहां बैठा है तीसरा वहां बैठा है नमाज की तैयारी करो जब नमाज होगी तब मस्जिद में आना अब हलका ये इससे मना किया था उसने गलती से ये समझ लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलक सर मुंडाने को भी कहते हैं ना दूसरा अल्फाज दूसरी लुगत में तो वो उसने ये समझा कि सर मुंडाने से मना किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता था जिम्मे की नमाज से पहले सर भी मुंडा दो हजरत खानी रहमतुल्लाह ने लिखा है हजरत ने लिखा है कि एक आदमी था वो नमाज पढ़ता था हिलता रहता था इधर उधर दाएं बाएं तो उससे किसी ने पूछा कि ये नमाज सुकून से क्यों नहीं पढ़ते हिलते क्यों रहते हो तो उसने कहा हदीस में आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिल के नमाज पढ़ते थे उससे कहा किस हदीस में आया तो ले आया एक उर्दू तर्जुमा तो पुराने जमाने में छोटी ये भी कभी कभी खींच के लिख देते थे ना ऐसे बड़ी ये की तरह तो वहां लिखता था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की नमाज पढ़ते थे तो हल्की को उसने लिखा पढ़ी ये के साथ तो उस दिन से पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिल के नमाज पढ़ते तो भी हिलता रहता था नमाज में तो जब किसी इंसान को सही माना में वाकफियत नहीं होगी तो फिर यही होगा और फिर वो कहते हैं कि हमसे मैमूनी ने रिवायत की कि सुइल अहमद इब्न हम्बल इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह से पूछा गया अन हर्फ मिन गरीब अल हदीस कि हजरत हदीस में जो अजीब व गरीब अल्फाज कभी आते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते तो आप बताएं इसका क्या हल है तो उन्होंने कहा सलू अस्हाब अल गरीब ये उन लोगों से जाकर पूछो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे अल्फाज की मारिफत रखते हैं यानी जिनका अरबी बहुत वसी इल्म है कि जो इन अल्फाज की तशरीह करते हैं फइन्नी अक़रबु अन अतकल्लम फी क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फी बिज़न्न फ़उक़्तिया मुझे नागवार गुजरता है मैं नहीं पसंद करता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी लफ्ज़ की ऐसी तशरीह कर दूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद मुराद नहीं थी और मैं गुनाहगार हूं उन्होंने कहा जो अजीब और गरीब अल्फाज हैं इन अल्फाज को तुम जाकर उनसे पूछो जिनका ये मैदान है मुझसे पूछते हो तो मुझे इससे ये बुरा लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी लफ्ज की तशरीह मैं ऐसी कर दूं जो तशरीह आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे وبلغنا عن التاريخي محمد بن عبد الملك اور ہم تک یہ بات پہنچی ہے ابن تلا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی تھا جن کا نام محمد بن عبد الملك تھا وہ کہتے تھے کہ مجھ سے ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میں نے اسمعی سے یہ پوچھا اسمعی جو تھے یہ بہت بڑے امام تھے لغت کے اور اس نے لغت پہ مستقل کتابیں لکھی मैंने उन्हें कहा कि या अब सईद मामाना कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का क्या मतलब है कि अल जारु अहक्कु बितक़बिही जो पड़ोसी होता है उसका ज्यादा हक बनता है फकाल अना ला उफस्सिरु हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा अगर ये तुम कहो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में क्या कहा है मैं हर चीज की तशरीह नहीं करूंगा ولكن العرب قزعموا ان الثقب اللذيذ لیکن عرب جو تھے وہ اس ثقب کا معنی کرتے تھے لذیق ثم ان غیر واحد من العلماء صنفوا في ذلك فاحسنوا پھر اس طرح بہت سے علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی کہ غریب حدیث کیا اب بات یہ ہوئی کہ اسمعی سے پوچھا گیا ابو سعید ان کی کنیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جار کے پڑوسی کا زیادہ کا حق بنتا ہے جس کا بھی قریب ہونے میں قریب کی زمین میں اس کا کیا معنی معنی اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی چیز بیچو مکان زمین تو ساتھ والے ہمسائے سے پوچھ کے اس کا زیادہ حق بنتا ہے ممکن ہے اس کو ضرورت ہو حق شفا جو ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ حق شفا اس آدمی کا پڑوسی کا حق تھا اس کو استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے اس سے پوچھ لیا جائے یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ سب سے پہلا حق اس کا بنتا ہے اب جو لوگ حق شفا کرتے ہیں میں اس لیے کہ اپنے ہمسائے کو نقصان پہنچائیں کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں حرام ہے یہ کام کرنا اس سے سیدھی طرح جا کے کہے کہ جی آپ مکان بیچتے ہیں میں آپ کا ہمسایا ہوں میرے ہاتھ بیچ دیں भाव भाव सौदा जो भी होता है वो करना चाहिए लेकिन इसको नुकसान पहुंचाने के लिए खाम खा तंग करने के लिए जाके पटवारी से पूछना कि कितने की रजिस्ट्री हुई है वो कहता है इतना बड़ा मकान है और वो खुद आके खबर दे रहा है कि पैसे निकाले मैं आपको बताता हूं पैसे निकल आते हैं फिर वो बता देता है कि इतना बड़ा इतनी अच्छी प्लॉट कोठी ये जो है ये तो 10 लाख में बिक रही है आप हक छुपा कर दें और नतीजा ये कि हक छुपा में आप अगर जीत जाएंगे तो 10 लाख में सारी जायदाद ले लेंगे ये इस तरह के हक छुपे हैं ये हराम इस्लाम ने सही जो चीज कही थी वो ये कि तुम्हारा पड़ोसी है उसका हक बनता है मुमकिन है उसे जमीन जरूरत हो मुमकिन है तुम्हारा मकान जरूरत हो तो उससे पूछ लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है लेकिन इतनी एहतियात थी कि अबू सईद ने कहा रहमतुल्लाह अलैह ने कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तशरीह नहीं करता लेकिन तुम मेरे पास आए हो इसलिए कि इस लफ्ज के मानी पूछो तो मानी में कुर्बत के मानी निकलते हैं कि जो करीब तरीन है उसका हक बनता है ये है वो बात इससे मालूम होता है दो चीजें एक तो चीज ये कि इन उलमा में इस बात का इंतमाम था कि जो जिसकी फील्ड है उससे जाके पूछो अपनी ना चलाओ हर चो और ये होता है मसलन एक आदमी मईशत का माहिर है इकोनॉमी उसने पढ़ी है अब हम जब सूद की तशरीह और बहस के लिए बैठे तो ये जरूरी है कि उसके माहिरीन को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि साहब ये चीजें हमारी समझ में आती हैं आप बताएं क्या सूद की यही तरवीज है दुनिया में निजाम कैसे चल रहा है कारोबार कैसे चल रहा है एक आदमी के लिए मुमकिन नहीं रहा अब कि वो सारे ही उनको हासिल कर फतवात है मुफ्ती है मेडिसिन पे बहस है इन चीजों पे बहस है ये जरूरी है कि डॉक्टर से भी रिव्यू किया जाए कि डॉक्टर साहब जी ये चीजें आई हैं आप बताएं ये होता है या नहीं होता मुमकिन है डॉक्टर उसमें कोई ऐसी इल्लत बता दे कि जो इल्लत आम लोगों की समझ में ना आती कान में दवा डालने से रोजा टूटता है या नहीं टूटता बड़ा मसला तीन किस्म के उलमा हो गए कुछ ने कहा कि यह हदीस में आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया है कि कान में दवा डालने से रोजा टूट जाएगा इसके बाद तो बात ही खत्म होगी कुछ लोग जिन्होंने इस हदीस को नहीं माना उन्होंने कहा नहीं यह हदीस साबित नहीं है उन्होंने कहा कि यह मसला जो था बुनियादी तौर पर किब से ताल्लुक रखता था उस वक्त जो डॉक्टर्स थे और जो हकीम थे पिछले जमानों में वो समझते थे कि कोई भी चीज कान में डाली जाए तो हलक तक पहुंच जाती है हलक से नीचे गई रोजा टूट गया तो उन्होंने डॉक्टरों से रिव्यू किया डॉक्टर्स ने कहा कोई सूरत ही नहीं है कान से चीज हलक में जाए चली जाए कोई सूरत नहीं है तो जो हजरात उस हदीस में जिसका इख्तलाफ था मानने में उन्हें तामुल या तरद्दुद था वो अक्सर ये फतवा देते हैं और अभी ये कहते हैं कि कान में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता वजह उसकी है कि अब देखो ना मेडिकल की तरक्की हो गई उन्होंने कहा बुनियाद हदीस नहीं बुनियाद मसला बन गया हकीमों का तो अब जब बुनियादी इसकी बदल गई है तो हमें मसला बदलना है ये एहतियात जो थी असलाफ में थी कि जो जिस फन का माहिर था उसके पास जाकर कहते थे अब ये असमई जो है मुहद्दिस नहीं है ये बहुत बड़ा लुगत का इमाम है तो हदीस वालों ने उससे जाकर पूछा कि आपकी लुगत में इस लफ्ज के क्या मानी आते हैं उसने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तशरीह नहीं करता ये दूसरी बात है इससे मालूम होता है कि वो इस्लाम की किसी बात की तशरीह करने में कितने मुहताज थे इसीलिए सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह इतने इल्म के बावजूद कहते थे वो कुरान की तफसीर उनसे पूछी जाती थी चुप हो जाते थे और कहते थे कि मैं कुरान की तफसीर नहीं कर सकता क्योंकि मैं वो चीज कह दूं जिस पे अल्लाह राजी ना हो कुरान की किसी आयत की वो तशरीह कर दूं जो खुद अल्लाह ही की मुराद नहीं है तो मैं किस आसमान तले रहूं और कौन सी जमीन मेरा बोझ उठाएगी अगर मैं वो अल्फाज कह दूंगा जो अल्फाज खुद अल्लाह को मतलूब नहीं अल्लामा इकबाल ने कहा है ना एक जगह ऐसे लोग अब तो बहुत हो गए जब से ये मीडिया आया है किताब सुन्नत की तशरीहात बल्कि तशरीहात भी कम दर्जे की रह गई अब तो मुजतहिदीन पैदा हो रहे हैं जिसके जो जी में आता है मीडिया में आके कह देता है जो कुछ भी इकबाल ने इसीलिए वो फारसी का एक शेर है उनका उसका खुलासा ये कि वो कहते हैं कि लाहौर में मस्जिद में सुबह की नमाज के बाद एक आदमी कुरान की तफसीर बयान कर रहा था और अल्लाह ताला जिब्रील अमीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों हैरत से सुनते रहे कि हमने से तो किसी ने नहीं कहा ये क्या तस्वीर यही होता है कि अब जो मुजतहिदीन आ रहे हैं वो वीर पिछली पूरे असलाफ देखते होंगे कि अल्लाह की कौन सी तशरीया जो ये कर रहा है ये तो किसी ने नहीं कही तो इतनी एहतियात थी इसमें अब उसके बाद इसमें सलाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि देखो ये हदीस के अल्फाज मुश्किल उनके मानी اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا استعمال ہوتا تھا یہ پورا فن ہے ثم ان غیر واحد من العلماء صنفوا في ذلك فاحسنوا اور پھر اس پر کیا ہوا فاحسنوا علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھنی شروع کی اور بہت اچھی کتابیں لکھی یہ شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ جو غریب الحدیث کا لفظ استعمال کیا ہے یہ اس کی شرح ہے 8 الفاظ بھی باقی ہیں آئندہ